حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے 5ویں حدیث پر کچھ کلام ذکر کیا تھا، جو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پاک روایت کی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کرے کہ جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ذکر کی تھی اور اس کی تفصیل کچھ بیان کی تھی کہ بدعت لغت کے اعتبار سے ہر ایسے کام کو بولتے ہیں، ہر ایسے نئے اور جدید کام کو بولتے ہیں کہ جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہو، اور شرعی اعتبار سے جو بدعت ہے اس کام کو بولتے ہیں کہ جس پہ کوئی دلیل شرعی نہ ہو، اگر اس پر کوئی دلیل شرعی موجود ہے تو پھر حقیقتاً وہ بدعت ہوتی نہیں ہے، وہ لغت کے اعتبار سے تو بدعت کہلاتی ہے لیکن شرعی اعتبار سے اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، وہ ایک نیا کام ہوتا ہے کہ جو شریعت کے اصولوں کے تحت آتا ہے اور اس کے اوپر جو بدعت کے حوالے سے وعیدیں آئی ہیں یا بدعت کو برا کہا گیا ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آتی۔ اور اس حوالے سے ہم نے کچھ مثالیں صحابہ کرام علی مردوان کی پیش کی تھیں کہ حضرت رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کے جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں جو قومے کی تسبیح ہوتی ہے وہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کی کہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحیت الوضو پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہراً رہنمائی لیے بغیر تھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید فرمائی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح الفاظ میں کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھی اپنے علم کے مطابق، اس کی تفصیل بھی ہم نے بیان کی تھی کہ دیگر صحابہ کرام علی مردوان سے یہ بات مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا بھی ثابت ہے، اس کے فضائل بیان کرنا بھی ثابت ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا یہ عمل بیان کیا کہ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ کیوں پڑھتی ہوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا تھا کہ آپ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی اور اس کے بارے میں فرمایا کہ نعمت البدعت ہذہ، کہ کتنی ہی اچھی یہ بدعت ہے، کہ کتنا اچھا نیا کام ہے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم نے سنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمعے کی دوسری اذان کو جاری کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی عبادات کے حوالے سے بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ 12,000 سے زائد اب تسبیحات پڑھا کرتے تھے، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے کہ عبادت کے اندر جدت، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنا، مختلف انداز میں عبادتیں کرنا، ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، کسی کا قرآن پاک کو پورا ایک رات کے اندر ختم کرنا تو کسی کا 30 دن کے اندر ختم کرنا، کسی کا دعا کے اندر جو ہے وہ ایسی دعا کرنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت نہیں، جیسے کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو کسی کو قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے تو مجھے توفیق عطا فرما. پھر آپ کے انتقال کے بعد آپ کو باقاعدہ قبر کے اندر قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا. حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ زبردست محدث گزرے ہیں, زبردست اصول اسماء الرجال کے آپ ایک محدث گزرے ہیں, ایک ناقد گزرے ہیں. آپ کے اعمال کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آپ 5 مرتبہ اور بعض دفعہ آپ 50 مرتبہ گھر میں داخل ہو کر آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ وہ اعمال ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بظاہر ثابت بھی نہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرنے کا حکم نہیں دیا, لیکن اس کے باوجود امت کے علماء یہ کام کرتے رہے. امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے مستقلاً ایک کتاب لکھی, اقامۃ الحجۃ علی ان الاکثار فی العبادۃ لیس ببدعۃ, یعنی اس بات پر حجت قائم کرنا, اس بات پر دلیل قائم کرنا کہ عبادت کے اندر کثرت کرنا, یعنی بہت زیادہ عبادت کرنا یا عبادت کے وہ طریقے جو پہلے موجود نہیں تھے وہ لے کر آنا, جبکہ وہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہوں, شریعت سے ٹکراتے نہ ہوں, وہ بدعت نہیں ہے. اس بات پر آپ نے کتاب لکھی اور صحابہ کے, تابعین کے, تبع تابعین کے آپ نے واقعات بیان کیے کہ جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے کہ جو پہلے موجود نہیں تھیں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم, ان میں مشہور امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ کا جو بنیادی وصف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. آپ کا عمل ہم دیکھیں تو آپ کے عمل میں بہت ساری باتیں ہمیں وہ ملیں گی کہ جو نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت, نہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت, اور آپ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے رہے, آپ ان کو دین سمجھ کے, عبادت سمجھ کے کرتے رہے. مثلا آپ کے حالات زندگی کے اندر یہ بات کثیر کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں کبھی بھی جانور کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے, کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے جانور کا قدم وہاں نہ پڑ جائے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم رہے ہوں. آپ نے کبھی بھی مدینہ منورہ کے اندر قضاء حاجت نہیں فرمائی, اپنی حاجتیں جو طبعی حاجتیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں فرمائی. اس کے لیے آپ مدینہ منورہ سے باہر جاتے, اور آپ کے حالات میں بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ آپ ایک قدم باہر رکھتے تھے, ایک قدم اندر رکھتے تھے, اور حاجت مدینہ کے باہر پوری فرمایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ سے باہر جاؤں اور انتقال مدینہ منورہ کے باہر ہو, موت چاہیے تو مدینہ منورہ کے اندر چاہیے. اسی طرح آپ کے حالات زندگی کے اندر یہ باتیں بھی لکھی ہیں کہ آپ حدیث مبارکہ کا انتہائی ادب و احترام کیا کرتے تھے. جب بھی حدیث پاک بیان کرتے, غسل کر کے آتے, تخت پر بیٹھتے اور باقاعدہ آپ غسل کرتے, خوشبو لگاتے, پھر اس کے بعد حدیث پاک کو انتہائی اہتمام کے ساتھ بیان کرتے. یہ تمام کے تمام حالات, تمام کی تمام باتیں آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں ہرگز نہیں ملیں گی. ان کے ادب کے انداز اپنے تھے, احترام کے انداز اپنے تھے, ان کے جیسا ادب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی نہیں کر سکتا. بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمل کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود علماء اس کو پسندیدہ قرار دے رہے ہیں. لیکن کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ یہ شریعت کے اصولوں سے نہیں ٹکراتا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور و معروف بزرگ ہیں, اور محدثین کی فہرست کے اندر آپ سر فہرست ہیں. آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے, اور بخاری شریف علی الاطلاق علماء کے نزدیک قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے, سب سے صحیح کتاب ہے بخاری شریف. یہ بخاری شریف امام بخاری نے کیسے لکھی, کب لکھی, کتنے عرصے میں لکھی, یہ بھی ایک دلچسپ پوری ایک داستان ہے, پورا واقعہ ہے کہ امام بخاری کا بخاری لکھنا بھی ایک کمال تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اولاً تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر رہے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق آپ کے استاد امام اسحاق بن راہویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ صحیح حدیثوں کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے. تو آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ وہ ایک جگہ پر جمع کروں گا. لہذا آپ نے بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا, اور بخاری شریف آپ نے 16 سال میں لکھی, مکے میں لکھی, مدینے میں لکھی, اور بصرہ میں, اور مختلف جگہوں پر آپ جہاں جہاں جاتے رہے آپ اس کو لکھتے رہے. بعض روایتوں کے مطابق آپ نے بخاری شریف کو ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں لکھا, اور دوسری مرتبہ اس کے ابواب جو آپ نے لکھے, جو منتقل کی احادیث طیبہ ابواب کے تحت, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے اور جو منبر اقدس کے درمیانی جگہ ہے, یعنی جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, اس ریاض الجنہ میں بیٹھ کے آپ نے لکھی. آپ کا بخاری شریف لکھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ ہر حدیث مبارکہ سے پہلے غسل کرتے, غسل کرنے کے بعد دو رکعت نفل ادا کرتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے، استخارہ کرنے کے بعد آپ اس حدیث پاک کو لکھا کرتے تھے. یوں آپ کو 16 سال لگے، اور امام ابن الصلح کی تحقیق کے مطابق بخاری شریف کے اندر 7275 احادیث ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق اس سے بھی زیادہ احادیث طیبہ موجود ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کو لکھتے ہوئے کم از کم 7275 مرتبہ جو ہے وہ نوافل آپ نے ادا کیے. کیا اس عمل کی کوئی مثال صحابہ کرام علیہم رضوان میں بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. لیکن امام بخاری کے اس عمل کو محدثین نے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث ساری کے اندر، دیگر بزرگوں نے اپنی کتاب کے اندر، امام بخاری کے فضائل کے اندر لکھا ہے. اور یقیناً یہ کام دینی کام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کر رہے ہیں. یہ وہ کام ہے کہ جس کی مثال سابق میں نہیں ملتی، یہ وہ کام ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا لیکن امام بخاری کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ادب کا معاملہ ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس چیز کا حکم دیتی ہے، یعنی شریعت کے اصولوں کے تحت یہ بات آتی ہے، لہذا امام بخاری کا ایسا کرنا بالکل درست ہے. لہذا اب بھی اگر کوئی ادب کا ایسا کام کرتا ہے کہ جو صحابہ کرام علی مردوان کے زمانے میں نہیں تھا، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر کسی کو حاضری کی سعادت ملتی ہے اور وہ جب باہر نکلتا ہے تو الٹے قدموں نکلتا ہے، تو اس کا یہ نکلنا درست ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے طور پر یہ کہہ رہا ہے. اور دلیل کے طور پر کسی کا اس کا رد کرتے ہوئے یہ کہنا کہ صحابہ کرام علی مردوان نے ایسا نہیں کیا، یہ بات بالکل غلط ہے. اگر یہ بات اس طرح درست ہوتی کہ صحابہ کرام علی مردوان نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام مالک کا اس طرح کرنا غلط تھا، امام بخاری کا اس طرح کرنا یہ غلط تھا. حالانکہ وہ غلط نہیں ہے، غلط ایسی سوچ ہے جو اس بات کو غلط قرار دے رہی ہے. ہم نماز میں نیت کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت نفل ادا کر رہا ہوں، میں 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہوں، میں سنت ادا کر رہا ہوں. یہ الفاظ ہم زبان سے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بعض یہ بھی اضافہ کرتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف، بعض کہتے ہیں امام کے پیچھے، یعنی یہ مختلف الفاظ زبان سے کہے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نیت زبان سے نہیں ہوتی تھی، اسی طرح صحابہ کرام علی مردوان کے زمانے میں یہ نیت زبان سے نہیں ہوا کرتی تھی، تابعین کے زمانے میں یہ نیت زبان سے نہیں ہوتی تھی. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، ان کے بارے میں ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب المعجم کے اندر بسند صحیح اس بات کو نقل کیا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آواز کے ساتھ، یعنی جس طرح ہم زبان سے نیت کرتے ہیں، اس طرح آپ نیت کیا کرتے تھے. اب آپ بتائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس طرح کی نیت کرنا کہ یہ غلط ہے، حالانکہ امام شافعی امام شافعی ہیں، امت کے ایک چشم و چراغ ہیں، امت کے ایک رہنما ہیں، دین کی جو سمجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی اس کا عشر اشیر بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اس طرح کا فعل کر رہے ہیں. اور پھر بعد میں فقہ احناف نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو باقاعدہ لکھا کہ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت مستحبہ ہے، مستحسنہ ہے، اچھی چیز ہے، اس لیے کہ اصل نیت تو دل ہی کا نام ہے، لیکن جب بندہ زبان سے نیت کرتا ہے تو یہ زبان کی نیت اس کے دل کے ارادے پر اس کی مددگار ہوتی ہے کہ بندہ بعض اوقات دل میں کسی چیز کی نیت کرے تو اس کی توجہ اس طرف نہیں رہتی، لیکن جب زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہو، زبان سے کوئی گفتگو کر رہا ہو، تو پھر دل کی طرف بھی اس کی توجہ چلی جاتی ہے کہ یہ بات میرے دل کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے. تو زبان سے جب بندہ کوئی نیت کرتا ہے تو دل کی نیت کے اوپر وہ مددگار ہوتی ہے، معاون ہوتی ہے. اس لیے فقہ احناف نے، امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ لکھا کہ یہ زبان سے نیت کرنا بدعت مستحبہ اور اچھی بات ہے. اس طرح کی کثیر مثالیں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. یہ ساری مثالیں میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی، کیا یہ امت کے اساتین، امت کے جو رہنما ہیں، رہبر ہیں، ان کے سامنے یہ احادیث طیبہ نہیں تھی؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر ایسی بات ایجاد کی کہ جس کا اس دین سے تعلق نہیں ہے وہ مردود ہے؟ یقیناً ان کے ذہن میں تھی، اور ان کے سامنے یہ الفاظ موجود تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما لیس منہ، یعنی وہ کام وہ ہونا چاہیے کہ جو اس دین سے تعلق نہ رکھتا ہو، یعنی ہمارے دین میں اس کام کے ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو. اگر اس کے ہونے پر کوئی دلیل موجود ہے تو پھر اس صورت میں وہ کام غلط نہیں ہے، وہ کام ہو سکتا ہے. آئیے اسی حوالے سے میں مزید اور آپ کی بارگاہ میں کچھ اقوال ذکر کرتا ہوں، کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ بہ جگہ ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب ہمیں کسی بات کی مشکل پیش آئے یا کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ جو ہم سمجھ نہیں سکتے یا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اہل علم کی طرف جانا چاہیے۔ میں آپ کو مثالیں تو کافی ساری دے چکا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کیا اعمال کیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے اور اس کو پسند بھی کیا گیا، اور تابعین نے کون سے وہ کام کیے، تبع تابعین نے وہ کام کیے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں نہیں تھے لیکن اس کے باوجود وہ پسند کیے گئے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور اب میں آپ کے سامنے کچھ اقوال علماء کے ذکر کرتا ہوں، پھر آخر میں یہ جو اسلاف اس طرح کے معاملات کرتے رہے ان کے لیے احادیث طیبہ موجود تھیں جو ان کی دلیلیں تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ اعمال کیے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کرو۔ فرمایا کہ اگر ان کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے اور اس کو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اور جو اولو الامر ہیں یعنی جو علم والے ہیں ان کی طرف اس بات کو لوٹا دیں گے، تو جو ان میں سے اجتہاد کرنے والے ہیں، استنباط کرنے والے ہیں، مسائل کو جاننے والے ہیں، مسائل کو دلائل سے نکال سکتے ہیں، وہ ضرور اس مسئلے کو جان لیں گے اور ان کو ان کا حل بتا دیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جو سورۃ النساء کے اندر موجود ہے۔ یعنی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں اشکال ہے، کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو ہم نے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آئیے ہم امت کے ان اسلاف کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جن کی علمی جلالت کے اوپر، جن کے علم و فضل کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ یہ واقعی اہل علم ہیں، علماء اہل سنت ہیں، جنہوں نے دین کو بہترین انداز میں سمجھ کر ہم تک آگے پہنچایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ظاہر ہے کہ ان کی ہستی محتاج تعارف نہیں ہے اور آپ کے ماننے والے کروڑوں شافعی موجود ہیں۔ آپ سے امام ابو نعیم شلیۃ الاولیاء میں اور امام بیہقی فضائل امام شافعی کے اندر بسند جگت اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ البدعت بدعتان، بدعت دو قسم کے ہیں، بدعت ہدن، بدعت ضلالہ، یعنی ایک بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو ہدایت والی ہوتی ہے اور دوسری بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو گمراہی والی ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے بدعت کی دو قسمیں کی، ایک بدعت وہ کہ جو اچھی ہے، پسندیدہ ہے، جو ہدایت دینے والی ہے، دوسری بدعت وہ کہ جو بدعت ناپسندیدہ ہے، جو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور یہی معنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا ہے جو حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کل بدعت ضلالت، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اس سے مراد یہی بدعت ہے کہ جو بندے کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت دلالت اور بدعت ہدایت، یعنی وہ بدعت کے جو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے اور وہ بدعت کے جو ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس کتاب کے مصنف جس کا درس ہم سن رہے ہیں یعنی اربعین نووی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین تھے جن کی تفصیل میں ابتدا کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو آپ کی صدی کا مجدد ذکر کیا ہے کہ آپ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایک کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قال الشیخ الامام المجمع علی امامتہ وجلالتہ وتمکنہ فی انواع العلوم وبراعتہ، یعنی وہ شیخ، وہ امام کہ جن کی امامت پر، جن کی جلالت پر، بزرگی پر، اور جن کے مختلف علوم کے اندر مہارت پر اور قدرت کے اوپر علماء کا اتفاق ہے، جن کی جلالت علمی کے اوپر اجماع ہے، وہ شیخ کون ہیں؟ وہ ہیں عبدالعز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اپنی کتاب القواعد میں فرماتے ہیں، یہ امام نووی نقل کر رہے ہیں کہ البدعۃ منقسمۃ الی واجبۃ و محرمۃ و مندوبۃ و مکروہۃ و مباحۃ، یعنی بدعت کی پانچ قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک بدعت واجبہ، وہ بدعت کی جو واجب ہوتی ہے، جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے اسی کتاب کے اندر یہ دی گئی جیسے علم نحو کا سیکھنا، یعنی وہ علم جو عربی گرامر کا علم ہے اس کا سیکھنا، یہ بدعت واجبہ ہے کہ جب تک سیکھیں گے نہیں قرآن و حدیث آپ پڑھ نہیں سکیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے، اس کی عربی ہی آپ نہیں جان سکیں گے. اور فرمایا دوسری بدعت جو ہوتی ہے وہ محرمہ ہوتی ہے, یعنی ایسی بدعت کہ جو حرام ہے, ایسے عقائد گھڑنا کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے نہیں تھے, جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو تسلیم نہ کرنا, انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کو تسلیم نہ کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مختلف قسم کے عقیدے جو گھڑ لیے گئے, وہ سارے کے سارے بدعتیں محرمہ ہیں, جن میں سے بعض کفر بھی ہیں. اسی طرح بدعت کی تیسری قسم بیان کی, بدعت مندوبہ, یعنی وہ بدعت کی جو پسندیدہ ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, مندوب یعنی مستحب, جس کا کرنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر یہ کیا جائے گا تو اچھا ہی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک پر اعراب لگانا, قرآن پاک کو ملون کرنا, اچھے انداز میں چھاپنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اسی کی مثال دی کہ تابعین میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو قرآن پاک میں جو مختلف رنگوں کے اندر مختلف انداز میں لکھا جاتا ہے اس کو ناپسند کرتے تھے, لیکن اس کو استعمال کرتے تھے. ناپسند اس لیے کرتے تھے کہ قرآن پاک کو اس انداز میں نہ لکھا جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ اگرچہ یہ بدعت ہے, لیکن بدعت ایسی ہے کہ جو پسندیدہ ہے, اچھی بدعت ہے, اچھا کام ہے, اور آج بھی مسلمانوں کا اس پر عمل ہے. حالانکہ نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر اعراب تھے, نہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں اس پر اعراب تھے, یہ تو بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو ہے اس بات کا حکم ہوا اور قرآن پاک پر اعراب یہ لگائے گئے. چوتھی قسم آپ بیان کرتے ہیں وہ بدعت کے جو مکروہ ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے, اگر ایسا کام کیا جائے کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول سے ٹکراتا ہے, شریعت مطہرہ اس کو ناپسند کرتی ہے, تو اس کو بدعت مکروہ کہا جاتا ہے. پانچویں قسم آپ بیان کرتے ہیں جو بدعت مباحہ ہے, یعنی ایسی بدعت کہ جو مباح ہوتی ہے, کریں تو بھی ٹھیک, نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے, اچھی نیت ہوگی تو وہ پسندیدہ ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر مختلف قسم کے کھانوں کی مثال دی گئی کہ مختلف قسم کے جو ہم کھانے کھاتے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے, لیکن اس کا کھانا درست ہے. مختلف قسم کے کپڑوں کا استعمال کرنا, اس طرح کے رومال استعمال کرنا, چشمے ہمارے استعمال کرنا, مختلف طرح کی گاڑیاں استعمال کرنا, یہ ساری کی ساری بدعتیں مباحہ ہیں, ان کا استعمال کرنا جائز ہے, اگر ان میں کوئی اچھی نیت کر لیتا ہے کہ میں رومال اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں جسم پر اگر کوئی ایسی چیز لگی کہ جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکنے والی ہے, پسینہ کثیر آ رہا ہے, اس کو دور کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ رکھوں گا, تو اس کا رومال استعمال کرنا پسندیدہ ہو جائے گا. گاڑی اس لیے لیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنی حاجتوں کو پورا کروں گا, جلد سے جلد میں کسی دور مقام پر جا کر علم حاصل کرنے والا بن جاؤں گا, میں نماز کے لیے اس گاڑی کے اندر جاؤں گا, اس کا گاڑی استعمال کرنا دین بن جائے گا, اس کا گاڑی استعمال کرنا اس کے لیے ثواب بن جائے گا. تو یہ ساری بدعت کی مثالیں ہیں جو امام اس بن عبد السلام نے اپنی اس کتاب اندر ذکر کی. اور پھر اس بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی نہیں, ان کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر اس بات کی تائید کی. امام نووی ہی نے اپنی ایک اور کتاب شرح صحیح مسلم کے اندر اس کی تائید کی. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن نسائی کی جو آپ کا حاشیہ ہے زہر الربا کے نام سے, اس میں آپ نے یہی بدعت کی پانچ قسمیں ذکر کی. اپنی ایک اور کتاب الامر بالاتباع والنہی عن الہوا, اس میں بھی آپ نے بدعت کی یہ پانچ قسمیں ذکر کیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار کے اندر اس تقسیم کو ذکر کیا. اسی طرح اور بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس تقسیم کو ذکر کیا ہے کہ بدعت کی یہ پانچ قسمیں بنتی ہیں, جو اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ہر بدعت یہ بری نہیں ہوا کرتی. اور بہت سارے علماء کے اقوال میرے پاس موجود ہیں جو اسلاف نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بخاری شریف کے سب سے پہلے شارح ہیں, سب سے پہلے آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. آپ نے اپنی کتاب معالم السنن شرح سنن ابی داود کے اندر, ابو داود شریف کی شرح کے اندر آپ نے بدعت کے حوالے سے یہی ارشاد فرمایا کہ کل محدثۃ بدعۃ, کا مطلب ہے کہ فإن هذا خاص فی بعض الامور دون بعض, یہ بعض معاملات کے ساتھ ہیں, ہر معاملے کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ بعض معاملات کون سے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں, ایسا معاملہ جو نیا ہو اور ناپسندیدہ ہو, اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وہی کل شیء احدث علی غیر اصول من اصول الدین, یعنی وہ معاملہ وہ کام کہ جو دین کے اصولوں میں سے کسی اصول سے ہٹ کر بنایا گیا ہو, اصول پر وہ نہ آتا ہو, تو پھر وہ چیز ناجائز و حرام ہوتی ہے, وہ بدعت مکروہ, وہ بدعت دلالہ ہوا کرتی ہے. یہی بات حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محدث مغرب کہلاتے ہیں, پانچویں صدی ہجری کے اب بزرگ ہیں, اور زبردست اپنے زمانے کے آپ محدث گزرے ہیں. آپ نے 32 جلدوں میں موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے جو التمہید کے نام سے ہے, اور ایک اور موطا کی آپ نے شرح جو تقریباً 15 جلدوں کے اندر ہے الاستذکار کے نام سے, اور کئی اور کتابوں کے آپ مصنف ہیں. یعنی بال اتفاق علماء کے نزدیک ایک معتمد بزرگ کہلاتے ہیں حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ, یہی بات جو امام خطابی نے بیان کی ہے اسی بات کو آپ نے اپنی کتاب الاستذکار کے اندر ذکر فرمایا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے آپ نے دلیل پکڑتے ہوئے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہر نیا کام یہ برا نہیں ہوتا, وہ کام برا ہوتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے اصولوں سے ٹکراتا ہے. اس کے علاوہ یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر, امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کے استاد امام ابو شامہ المقدسی نے اپنی کتاب الباعث کے اندر ذکر کی ہے, حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفتح المبین کے اندر ذکر کی ہے. تمام کے تمام اقوال اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوتی. اتنے بڑے بڑے اسلاف جو ہے وہ دین کو غلط سمجھے ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں ہماری غلطی ہو سکتی ہے, ان کے نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, امام بیحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا, اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کو آگے ذکر کریں گے اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. وہ حدیث پاک سیدنا ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرائض مقرر کی ہیں لہذا ان کو ضائع نہ کرو, اور کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو, کچھ اشیاء کو اللہ نے حرام کیا ہے تو ان کو ان کی حرمت کو نہ توڑو, یعنی ان پر عمل نہ کرو, یعنی ان چیزوں سے بچو. اور کچھ چیزوں سے اللہ نے سکوت فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رحمت کرتے ہوئے بغیر بھولے, اللہ بھول سے پاک ہے, تم پر رحمت کرتے ہوئے سکوت فرمایا, یعنی نہ اس کو حرام کیا, نہ اس کی حد مقرر کی, نہ اس کو واجب قرار دیا, نہ اس کو فرض قرار دیا. فرمایا فلا تبحثوا عنها, اس سے بحث نہ کرو. اور ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, فہو عفون, وہ تمہارے لیے معاف ہے. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان کر دیا کہ شریعت مطہرہ نے فرائض مقرر کیے اس کو بجا لانا ہے, حدود مقرر کی ان کی حد کے اندر رہنا ہے, حرام چیزیں مقرر کی اس کو نہیں کرنا, ان سے بچنا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اشیاء وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا, اور یہ ذکر نہ کرنا ہم پر رحمت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھولا نہیں, اسے معلوم ہے کہ یہ چیزیں ہونی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو ذکر نہیں کیا. فلا تبحثوا عنها, ان کی چھان پھٹک میں نہ پڑو, وہ تمہارے لیے معاف ہیں. یعنی شریعت مطہرہ نے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نہیں آتی ہے اور وہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر نہیں ہے, تو وہ ہمارے لیے معاف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فہو عفو لکم, وہ تمہارے لیے معاف ہے. یعنی قاعدہ ہمارے لیے یہ بیان کیا گیا کہ اگر اس چیز کا صراحتاً ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے لیکن اس کی ممانعت بھی قرآن و حدیث کے اندر نہیں آتی تو وہ ہمارے لیے معاف ہے. ہمارے بعض نادان لوگوں نے اس کا معنی ہی الٹ دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں آیا تو وہ ہمارے لیے حرام ہے, اس کو جائز قرار دینے کے لیے کوئی دلیل چاہیے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ شریعت مطہرہ کے اصولوں سے نہیں ٹکراتی, شریعت نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا, شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, تو فہو عفو لکم, وہ تمہارے لیے معاف ہے. اور یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے حرام ہے, تمہارے لیے اس کے جائز ہونے کی دلیل جو ہے صراحتاً قرآن و حدیث سے لے کر آنا ہے. یہ بالکل شریعت مطہرہ کے مفہوم کو نہ سمجھنا ہے. اسلاف نے اس کے مفہوم کو سمجھا, اسی لیے اس کے مطابق اس کی شرح بھی کی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا, جس کی تفصیل میں اپنے پچھلی گفتگو کے اندر بیان کر چکا ہوں. آخر میں ایک مشہور حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کی ہے اور آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیا, جو شخص بھی دین اسلام کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرتا ہے, نئی بات ایجاد کرتا ہے, نیا کام لے کر آتا ہے, تو اس کے لیے جو اچھا ہے, منصف حسن سنۃ حسنا، جو اچھا کام لے کر آتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے جو یہ کام لے کر آیا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اس ایجاد کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، اور ان لوگوں کے اجر میں سے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہی قاعدہ، یہ ارشاد فرمایا کہ جو دین کے اندر ایسا کام لے کر آتا ہے کہ جو برا ہے، کہ اس کے لیے کہ جو برا کام ایجاد کرتا ہے اس کے لیے اس کا عذاب ہے، اس کا بوجھ ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو تو گناہ ملتا رہے گا، ساتھ ہی ساتھ اس ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہ واضح حدود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی کہ کام اگر اچھا ہے تو پھر وہ شریعت مطہرہ کے اندر پسندیدہ بھی ہے، وہ کام کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور دوسروں کو بھی اس کا جو ثواب ملے گا ساتھ ساتھ اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو صحیح طریقے سے دین کی فہم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے موجود ہیں، بہت ساری مثالیں اس موضوع پر موجود ہیں، لیکن اگر کوئی توجہ کے ساتھ ہماری اس گفتگو کو انصاف کے ساتھ سنے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اشکال حل ہو جائیں گے، وسوسے دور ہو جائیں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
حدیث رسول لایا ہوں میں، مدینے کے پھول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا ہوں۔